السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الآية والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. آج خطبے کا موضوع ہے پڑوسوں کے ساتھ بدسلوکی کا انجام. پڑوسوں کے حقوق کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم بات کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ جان لیا کہ پڑوسوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. آج کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس انجام کو جاننے سے پہلے کہ ہمارے پڑوسی ہوتے کون ہیں، پڑوسوں کتنی قسمیں ہیں، اور پھر بدسلوکی کیا ہوتی ہے. بدسلوکی کی بعض ایسی صورتیں جو اکثر لوگوں سے مخفی ہیں، بدسلوکی کرتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں. سب سے زیادہ حق کس پڑوسی کا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جس میں جواب دینے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. پوچھنے یہ سوال کسی سے کہ سب سے زیادہ حق کس پڑوسی کا حق ہے، اور جواب پھر دیکھ لیں لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور آج ہم کیا بیان کرتے ہیں. اور پورے کائنات میں سب سے بڑا حق کس کا ہے، کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پڑوسیوں کی قسمیں جان لیتے ہیں بدسلوکی کو جاننے سے پہلے. پڑوسوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم کے وہ پڑوسی جن کے تین حقوق ہیں، دوسرے قسم کے وہ پڑوسی جن کے دو حقوق ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ جن کا صرف ایک حق ہے. پہلے قسم کے پڑوسی جن کے تین حقوق ہیں، سب سے پہلا حق ہے اسلام کا حق، مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں الگ سے. پڑوسی کے حقوق سے الگ سے ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. نمبر دو، رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے الگ سے حقوق ہیں، صلہ رحمی کے الگ حقوق ہیں. اور تیسرا ہے پڑوس کے حقوق. تو پہلے قسم کا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں، یہ مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے. دوسرے قسم کے وہ پڑوسی جن کے صرف دو حقوق ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ وہ مسلمان جو آپ کا پڑوسی لیکن رشتہ دار نہیں ہے. تو اسلام کا حق باقی رہتا ہے اور جوار کا حق باقی رہتا ہے. تیسرے قسم کے وہ پڑوسی جن کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور صرف جوار کا حق، پڑوس کا حق رہتا ہے، اور یہ وہ کافر پڑوسی ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ کافر پڑوسوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. جی ہاں، کافر پڑوسی کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. اگر کافر ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی جائز نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے؟ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوکی کا سبق. دین اسلام انصاف کا دین ہے، عدل کا دین ہے. دین اسلام میں افراط اور تفریط نہیں ہے، اسٹمیزم نہیں ہے، غلو نہیں ہے، زیادتیاں نہیں ہے. دین اسلام میان روی کا دین ہے، کیونکہ واحد دین حق ہے پورے کائنات میں جو اللہ تعالی سے نازل ہوا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہر نبی پر. جو دین نازل وہ دین اسلام ہی کہلاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر اس کے حقوق تین گنا زیادہ ہیں. ترتیب میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ جان لیں کہ بدسلوکی کیسے ممکن ہے، بدسلوکی کیسے کی جاتی ہے. یاد رکھیں بدسلوکی کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر عقل مند سمجھدار انسان یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے مسلم بھائیوں کو پسند نہ کرے. جو مجھے پسند ہے وہ آپ کو بھی پسند ہے، وہ آپ کو بھی پسند ہے. جو مجھے ناپسند ہے وہ آپ کو بھی ناپسند ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے لیے میں ہر خیر چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، اور دوسروں کے لیے میں اس خیر کی قدر نہیں کرتا ہوں جو ان کو پسند ہے. جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، ناپسندیدہ ہے شرعاً، اور اگر میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے ان چیزوں میں تو بدسلوکی ہو گئی ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے، بدسلوکی سے بچنے کے لیے گھر لینے سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی ہے کون. سلف صالحین اس بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. گھر سے پہلے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، پڑوس میں کون رہتا ہے، ارد گرد کون رہتا ہے، مسجد کتنی دور ہے، کتنی قریب ہے، فکر رہتی ہے کہ کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، بدسلوکی نہ ہو جائے، خوف طاری رہتا. ایک مرتبہ ایک شخص نے ضرورت پڑ گئی، کسی اور جگہ پہ جانا تھا تو اسے اعلان کر دیا کہ اس نے گھر بیچنا ہے. آئے خریدنے والے تو قیمت دگنی بتائی، بس اگر 1 لاکھ درہم تو 2 لاکھ بتائی. تو خریدنے والے نے یہ کہا بھائی آپ اتنی قیمت کیوں لگا رہے ہیں گھر کی، اس کی اتنی قیمت تو ہے نہیں، دگنی قیمت لگا رہے ہو. کہتے آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس کی اصل قیمت وہی جو آپ بتا رہے ہیں 1 لاکھ ہی ہے، لیکن دوسرا لاکھ میرے پڑوسی کی وجہ سے، اور بڑے پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یعنی گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے گھر والوں کی وجہ سے، در و دیوار کی وجہ سے نہیں، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، یا کس جگہ پر ہے، کس چوراہے پہ ہے، بلد کے قریب ہے، بلد سے دور ہے. آج کا زمانے بدل گئے ہیں نا، تو قیمتیں بھی بدل گئی ہیں. لوگوں کے رجحانات، ترجیحات، لوگوں کی سوچ نظریات بدل چکے ہیں. آج قیمت کو تعین کرتے ہیں مختلف جگہ، مختلف کالونیاں، لیکن اس زمانے میں گھر کی قیمت گھر والوں سے متعین ہوتی تھی. الغرض، تو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو بچانا چاہتے ہیں بدسلوکی سے، تو پھر آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ اچھا پڑوسی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو صرف ان بدسلوکیوں سے نہیں بچائے گا بلکہ آپ کے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتا ہے. بدسلوکی میں سے یاد رکھیں، زبان سے بدسلوکی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور زبان کی سب سے زیادہ چلتی ہے، اور اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر، سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. اور جو زبان سے بدسلوکی ہوتی ہے، اس میں گالی ہے، لان تان ہے، برا بلا کہنا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، وہ یہ لمبی لسٹ جاتی رہے بدسلوکی ہے. اگر آپ کے پڑوسی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو جا کے نصیحت کرو، دوسروں میں یا دوسروں کے سامنے کیوں اس کی غیبت کرتے ہیں، کیوں اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو، بلکہ کیوں اپنی نیکیاں اسے دیتے ہیں. آپ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کو برا بلا کہے، آپ کی غیبت کرے، تو اس کو وہ بھی پسند نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے آپ کے پڑوسی میں خرابی موجود ہے اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کیونکہ اس نے گھر لینا ہے آپ کے گھر کے قریب، اور پھر وہ یہ پوچھتا ہے کہ پڑوسی کیسا ہے، اب اسے بتا تو اس کے اندر کیا غلطی ہے، تو یہ غیبت میں سے نہیں ہے، یہ استثناء ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے، آپ اگر اپنے پڑوسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو اسی کا نام غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر بھی موجود ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر یہ برائی موجود نہیں ہے تو اسے تہمت کہتے ہیں. پڑوسی کو دھوکہ دینا بدسلوکی ہے، عہد چکنی کرنا بدسلوکی ہے، بد دعا دینا، لان تان کرنا، یہ بھی بدسلوکی میں سے ہے. پڑوسی کی دیوار یا اس کے دروازے پر یا اس کے کھڑکی پر جان بوجھ کے کوئی گندگی پھینکنا، یا اپنی گاڑی کو غلط پارک کرنا اس کے دروازے کے سامنے جسے اس کو دقت محسوس ہو، یہ سب بدسلوکی میں سے ہے. بعض لوگ، خاص طور پہ جو بلڈنگز میں رہتے ہیں، ان سے بھی کافی شکایتیں آئی ہیں. ایک بلڈنگ والے جو ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، جو ایک فلور میں رہتے ہیں، وہ قریب الجار ذو القرب ہیں، قریبی ہیں، اور جو اوپر یا نیچے رہتے ہیں وہ بھی جار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قربہ میں سے قریبی جار میں سے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں چلو دور والے میں سے صحیح، لیکن ہیں تو آپ کے پڑوسی. صفائی کرتے ہیں اپنے فلیٹ کی اور گندگی جو ہے باہر دروازے کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں، صفائی والا آئے گا تو پھر اٹھا کے لے جائے گا، تو ڈبے میں ڈال کے رکھو. اور پھر پڑوسی کے دروازے کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ اپنے دروازے سامنے رکھو نا، بدسلوکی ہے. بعض لوگ اسپرے کرتے ہیں، کاکروچز گھر سے نکل کے پڑوس گھر میں چلے جاتے ہیں، یہ بدسلوکی میں سے ہے. کوشش کرو کہ اس کے گھر میں تو نہ جائے نا، جو دروازے کے نیچے ایک گیپ ہے اسے بند کرو، جو سوراخ ہے ان کو بند کرنے کی کوشش کرو. یعنی آپ کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، بدسلوکی نہ ہو جائے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ لاپرواہی ہے. اور اگر آپ نہیں بھی چاہتے تو اس کو تکلیف تو ہوگی نا، بدسلوکی تو ہوگی. اسی طریقے سے یہ جھگڑا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بلڈنگز والوں کے بیچ میں، یا جو لوگ ولاز میں یا عام گھروں میں رہتے ہیں، کچرے کا ڈبہ جو ہوتا ہے، آئے دن جھگڑا ہوتا ہے. کسی گھر کے سامنے رکھنا چاہیے، بدبو ہوتی ہے نا، کبھی یہ دھکا دے کسی گھر کے سامنے رکھ دیتا ہے، کبھی وہ دھکا دے کسی گھر کے سامنے رکھ دیتا ہے، گالیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں جاتا آپ کا اگر آپ صبر کر لیں. اگر اور کوئی جگہ نہیں ہے، کسی گھر کے سامنے رکھنا ہی لازمی ہے. اگر آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور لوگوں کو بھی پھر شرم آنی کرنی چاہیے. اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ کچرے کا ڈبہ جو ہے اس کے گھر کے سامنے ہو، تو پھر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچرے کا ڈبہ سامنے ہے، گزرتے ہوئے، یعنی گھر سے نکلا ہے ابھی 10 قدم باقی ہے، یوں پھینک دیتے ہیں. اور ہمارے نشانے کہاں ٹھیک ہوتے ہیں، سامنے جا گر جاتا ہے، یا شاپر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور گندگی پھیل جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کئی مرتبہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اتنی دور گھر سے آئے ہو 10 قدم نہیں چل سکتے آگے، جلدی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر اس نے مسئلے کا حل کر دیا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، صبر کر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہمیں بھی تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. اور یاد رکھیں، جو اس کے گھر کے سامنے گندگی پھیلائے گا جانتے ہوئے یا انجانے میں اس وقت، تو وہ پھر بدسلوکی کر رہا ہے اور اس کا انجام ہو رہا ہے. بدسلوکی میں سے پردے کا مسئلہ، یاد رکھیے بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اکثر لوگ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. بعض وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، بچے دروازہ کھول دیتے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور مسلمان عورت پر، بالغ عورت پردہ فرض ہے، وہ گھر کے اندر کون پردے میں رہتا ہے پتہ نہیں چلتا. بعض وہ دروازہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے، تو یاد رکھیں اپنی نگاہیں جھکا لیں اور کوشش کریں کہ وہاں سے نہ گزریں. اگر گزرنا لازمی ہے نظریں جھکائیں اور بچے کو بھیجیں دستک دیں دروازے پہ، یا آپ خود دستک دیں بغیر دیکھے تاکہ دروازہ بند کر دیا جائے. یعنی حد الامکان آپ کوشش کریں کہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل ہو جائے، اور جیسے آپ کو اپنی عزت پیاری ہے آپ کے پڑوسوں کو بھی اتنی عزت پیاری ہے. جھانکنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ دستک دیتے دروازے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہاں کا ادب ہے بھائی؟ دستک دیے دروازے ہٹ جائے نا دروازے سے. اور بچوں کو سمجھائیں, بچوں نے اگر جانا ہے تو انہیں کہاں بیٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. بعض بچے پڑوسیوں کی ناک پہ دم کر رکھا ہے, وہ بھی بیچارے خاموش رہتے ہیں, کیا کہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی چیز نہیں چھوڑتے, کبھی کود رہے ہیں, کبھی کچن میں ہیں, کبھی ڈرائنگ روم میں ہیں, کبھی ٹوائلٹ جا رہے ہیں, پورا گھر ان کا خراب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یار بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, وہ بچے کیا آپ بھی بچے ہو, اگر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے, تربیت نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں رکھو نا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے, سارا دن صفائی کرتی ہیں اور آپ بچے کو اس کو خراب کر دیتے ہیں. بچے پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, بدسلوکی آپ سے ہوئی ہے. اور اسی بدسلوکی میں سے میوزک بجانا ویسے حرام ہے, بعض لوگ اونچی آواز میں کہتے ہیں ہمارا گھر ہے, ہمیں ہماری مرضی ہے, بھائی تمہارا گھر ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس پڑوسی کا کیا قصور ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے, یا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف اور مشغول ہے, یا نماز پڑھنے میں مصروف ہے, اور آپ کی اس میوزک سے اسے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے, کبھی سوچے یار ہمارے گھر میں فنکشن ہے, خوشی ہے, تو خوشی کے لیے گانے بجانے لازمی ہوتے ہیں کیا؟ اور اگر تمہاری خوشی ہے تو تمہارے پڑوسی کا کیا قصور ہے کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے شادی بیاہوں میں جب کوئی تقریبات ہوتی ہے, فل میوزک چل رہی ہے, فجر کی اذان تک ساری رات, بھی آپ کے بیٹے کی یا بیٹے کی شادی ہے یا منگنی ہے تو پڑوس کو کیا کا قصور ہے, اور یہ کون سی خوشی ہے جو پہلے دن سے ہی پہلی رات سے ہی پڑوسوں سے بدسلوکی کا باعث بن رہے ہیں. اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں خوشی نہیں, جب ناجائز خوشی کا راستہ اختیار کیا تو پھر خوشی کہاں سے ملنی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہاں پر وہاں پہ کہاں پہ سکون ملتا ہے, خوشی کہاں سے ملے گی. اور اسی بدسلوکی میں سے جیسے کہ گانے بجانا جرم ہے, بعض لوگ گانے تو نہیں بجاتے لیکن شور کرتے رہتے, اور بچوں کو اتنا شور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سبحان اللہ, بعض بچوں کی آوازیں بہت, یعنی چیخ چیخنا, رونا, چلانا اور لڑنا, ہنسنا ہے تو انتہا کر دینی, رونا تو اس نے انتہا کر دینی ہے. آپ کا پڑوسی بیمار ہو سکتا ہے, آپ کا پڑوس ہو سکتا ہے کہ ابھی کام سے تھکا تھکا آیا ہو, اسے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے, پھر اس نے کسی کام پہ جانا ہے, اپنے لیے مجال ہے کہ کوئی بچہ حرکت کرے. خود گھر میں آتے ہیں جناب, خاموشی طاری ہو جاتی ہے, کوئی بچہ حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ جناب اعلیٰ سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اس کے بعد جب اس نے جاگنا ہے پھر بچوں کی مرضی ہے جو بھی کرے, لیکن جب تک وہ آرام فرما رہے ہیں تو کسی کی ضرورت نہیں کوئی حرکت کرے, کوئی آواز نکالے, تو وہ بھی تو آپ کا پڑوسی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. اور یہ بھی بدسلوکی میں سے ہے کہ بچے لڑتے ہیں, غلطی اپنے بچوں کی ہوتی ہے اور الزام پڑوسیوں بچے پہ لگا دیتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں پڑوسیوں کے بچوں کو. جیسے آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کے بچے پہ کوئی ہاتھ اٹھائے یا ناجائز اسے مارے, جائز بھی اگر مارتے ہم اسے اجازت نہیں دیتے, بھائی آپ نے کیوں مارا ہے, غلطی بچے سے ہوگی مجھے بتاؤ, میرا بچہ ہے, میں اسے سمجھاؤں گا, میں تربیت کروں گا, مجھے پسند نہیں کوئی میرے بچے کو جائز یا ناجائز مارے. تو اس کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے بچے پر کوئی ہاتھ اٹھائے, جائز یا ناجائز. یہ بھی بدسلوکی میں سے ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور ہمارے پڑوسی بھوکے سوئیں, جبکہ ہمیں اس کا علم ہو. کتنی زیادتی ہے اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو مسکین ہے, جیسا آگے میں بتاؤں گا, تو اس کا حق زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابو ذر, جب کوئی کھانا پکاؤ یا سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسوں کو بھی دے. پڑوسوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ہمارے کھانوں میں. واللہ بعض اوقات ایسے منظر نظر آنکھوں کے سامنے گزرتے ہو نظر آتے ہیں, واللہ شرم آتی ہے. چاولوں کی بھری ہوئی شاپر جو ہیں وہ گندے ڈبے میں لٹکی ہوتی ہے, کھانے پینے کی صحیح سلامت اشیاء چیزیں گندے کے ڈبے میں پڑی ہوتی ہیں. واللہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گندگی سے بھی چیز اٹھا کے کھانے کے لیے تیار, وہ بھی نہیں ملتی. دیکھ جہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں, جہاں پر بد امن عام ہو چکے, رہتا ہم سب پر رحم فرمائے, وہاں کے حالات دیکھ لیں ذرا. واللہ کھانے پینے کو ترستے ہیں. ایسے بچے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, ایسے بچے ہیں جو گندگی میں سے جا کے تلاش کرتے کو روٹی کا سوکھا ٹکڑا مل جائے, وہ بھی نہیں ملتا. ہم کھا کے تھک جاتے ہیں, جو بچ جاتا ہے پھینک دیتے ہیں. اللہ کی قسم حساب ہوگا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. یہ مال کہاں سے کیسے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے, واللہ سوال ہوگا. صرف حلال کمانا کافی نہیں ہے, حلال اور جائز خرچ کرنا بھی لازمی ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اسراف کرنے والے حد سے زیادہ خرچہ کرنے والے, پیسہ ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خبر نہیں رکھی ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی مسکین یا فقیر رہتا ہے. اگر فقیر بھی نہیں ہے, کیا جاتا تھا اگر اس کھانے میں سے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں یہی چاول ڈال کے بھیج دیتے پڑوسی کو, وہ نہیں کھاتے, نہ کھائیں, وہ نہیں کھائیں گے نا, اس کو پھینکنے دے, آپ کیوں پھینکتے ہو؟ سبحان اللہ. اور یاد رکھے, اگر کچھ بھیجنا ہے تو صاف چیز بھیجے جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں, بچا ہوا کھانا نہ دے. بعض لوگ بچے ہوئے کھانے کو جوں ڈیکوریٹ کر کے اچھا خوبصورت بنا کے بھیج دیتے ہیں, آپ کو اگر پسند ہے تو اس کو بھی پسند نہیں ہے. اور ایک بڑا اچھا سسٹم دیکھا میں نے بعض گھرانوں میں, ڈش میں سے کھانا ڈال کے پلیٹ میں, ڈش میں سے پلیٹ میں ڈالتے پھر کھاتے ہیں, جو ڈش والا صاف رہتا ہے کھانا, اس میں سے کوئی کھاتا نہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل اگر چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بچا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن لوگ پسند نہیں کرتے. وہ کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے, آپ بھی پسند نہیں کرتے, پڑوسی پسند نہیں کرتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ اس بچے ہوئے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی جانور نے نہیں کھایا, انسان نہیں کھایا, مسلمان نہیں کھایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کراہت کرتے, خاص طور جب بچے کھاتے ہیں تو پھر کچھ باقی چھوڑتے نہیں ہیں وہ, تو بچوں کا بچا ہوا کھانا میں بہت ساری خرابی ہوتی ہے, چلو وہ نہ بھیجے. لیکن بڑے جو کھاتے ہیں وہ تو صاف ہوتے ہیں, الغرض جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. یہ حقوق جو ہیں یا یہ جو بدسلوکی ہے, اس کی ذرا ترتیب دیکھیں آپ اور پھر انجام دیکھیں کتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا ترتیب شروع سے لے کے آخر تک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتے داروں کے حسن سلوکی کرو. یہ سب افعال امر ہیں، یہ سب واجبات ہیں، یہ سب فرائض ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتے دار، رشتے داروں کے حسن سلوکی کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی کرو، وَالْمَسَاكِين، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوکی کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرو، والجار الجنوب، اور دور پڑوسی کے بھی ساتھ حسن سلوکی کرو. ترتیب دیکھیں ذرا، آخر سے لیتے ہیں، جار الجنوب جو دور کا پڑوسی ہے اس کا حق ہے ہمارے اوپر، حسن سلوکی کا حق ہے. کم سے کم اگر آپ سے اور کچھ نہیں ہوتا، آپ کوئی خیر اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو آپ کے شر سے اسے بچنا چاہیے. آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کا احسان ہوگا، حسن سلوک ہوگی آپ کی اس کے لیے. الجار الجنوب کون ہے، یعنی حد کیا ہے پڑوس کی؟ علماء اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں 10 گھر ہیں، بعض کہتے ہیں 20، بعض 40 گھر تک جاتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں، یعنی آخری حد پڑوسی کی کہاں پر ختم ہوتی ہے، آپ کے پڑوسی وہ ہیں جو آپ کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں. کیوں؟ فجر میں اکثر وہی لوگ آتے ہیں جو اس جگہ پہ رہتے ہیں، مسجد کے گرد جو فجر کی نماز آپ کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، وہی آپ کے پڑوسی ہیں. الغرض، تو دور کا پڑوسی ہے، اس کے حق حسن سلوکی کے زیادہ بد سلوکی سے بچنا اس کا حق ہے. پھر الجار، قریبی جار، بالقربہ، قریبی جار، قریبی جو پڑوسی ہے. اگر آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں تو قریبی وہ ہیں جو آپ کے ایک فلور میں رہتے ہیں، اور جنوب آپ اوپر نیچے والے جو ہیں، یا ساتھ بلڈنگ والے لے لیں آپ. اگر آپ کا پڑوسی مسکین ہے تو اس کا حق زیادہ متعین ہو جاتا ہے، اور بد سلوکی سے بچوں اس کا زیادہ حق ہوتا ہے. اگر یتیم ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم ہے اس کے گھر میں، تو اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے حسن سلوکی کا، اور بد سلوکی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا، رشتہ دار ہے، ذی القربہ، رشتہ دار، اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بد سلوکی اس سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ جرم ہے. اچھا، اگر والدین ہیں، پھر ان کا زیادہ حق ہے، ان سے بد سلوکی اس سے بڑھ کر جرم ہے. اور اگر والدین آپ کے ہی گھر میں رہتے ہیں، آپ کے رشتے دار آپ کے ہی گھر میں رہتے ہیں، کیا خیال ہے، حق زیادہ متعین ہے کہ نہیں، اور بد سلوکی زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اف تک نہیں کہنا والدین کو، چڑکنا نہیں ہے والدین کو. اگر کچھ کہنا ہے تو قول کریم کہنا ہے، بہترین الفاظ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے لیے ہونے چاہیے. القول الکریم، اگر کسی نے کہنا ہے تو والدین کا سب سے پہلا حق ہے. اور جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے. اف اگر دیکھا جائے قرآن میں سب سے کم عمل بتایا گیا ہے اف, اس سے کم کوئی درجہ نہیں ہے, اور وہ بھی والدین کے حق میں ہے کہ اف تک نہ کہنا. اف بھی بدسلوکی ہے والدین کے ساتھ. اور جو اس بدسلوکی کا باعث بنتا ہے وہ مجرم ہے, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے کوئی اور ہو. یاد رکھیں, اس لیے اگر پڑوسیوں کے حق ادا کرتے ہو, حسن سلوکی کرتے ہو, ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے ہو, لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کو پریشان کرتے ہو, یہ اس سے بڑھ کر بدسلوکی ہے, سب سے بڑھ کر بدسلوکی یہ ہے. اور جو ان سب کی قدر کرتے ہیں اور بدسلوکی کرتے نہیں ہیں, نہ دور رشتہ دار کے ساتھ, نہ قریب رشتہ دار کے ساتھ, اور نہ ہی مسکین پڑوسی کے ساتھ, اور نہ ہی یتیم پڑوسی کے ساتھ, اور نہ ہی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, تو الحمدللہ بڑے خیر و عافیت میں ہے. لیکن ایک بنیادی بات رہ گئی ہے, آیت کریمہ کی ابتدا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی سب سے زیادہ خطرناک ہے, واللہ والدین سے بدسلوکی سے بڑھ کر خطرناک ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے, جرم عظیم ہے, ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس کی مشیت ہے, لیکن شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب پر مقدم ہے. اے معاذ, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اس کے بندوں پر؟ کیا ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا ہم توحید عبادت کو سمجھنے والے ہیں, جاننے والے ہیں؟ اگر حسن سلوکی کا راستہ اختیار کیا ہے, اخلاق ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہیں, حسن سلوکی کرنے والے ہیں, بدسلوکی سے بچنے والے ہیں, لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں, بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, تو اللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے. تو اس لیے توحید کے راستے کو اپنانا ہے, توحید کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے, صرف زبانی کلامی نہیں. میں مسلمان ہوں, میں موحد ہوں, واللہ یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ عملاً یہ ثابت نہیں کریں گے ہم کہ توحید پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے, سنت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں زندہ, تو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں, سلف صالحین کی زندگی میں دیکھیں, بہترین تین زمانوں کی طرف دیکھیں, وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے, حقوق العباد کی ادائیگی میں کیسے سب سے آگے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادائیگی میں کیسے سب سے آگے تھے. یہ اصل زندگی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اگر بد سلوکی کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے, حکم کیا ہے؟ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, بےمانی ہے, نافرمانی ہے اور جہنم سزا ہے. اس کا ثبوت حرام کیوں ہے, کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر وعید مترتب کی گئی ہے, جس میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کبیرہ صغیر گناہ میں جو فرق ہے, کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے لیے وعید ہو جہنم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہی فی النار, یہ جہنمی عورت ہے. عجب بات ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, تہجد گزار بھی ہے, لیکن اس کی بد سلوکی سے اس کے پڑوسی بچ نہ سکے. تو یہ کون سی نماز ہے, کون سی روزے, کس کے لیے, کیسے ہے؟ اگر ہماری نماز ہمارے اخلاق کو ٹھیک نہیں کر سکتی, ہمارے روزے ہمارے دل کو نرم نہیں کر سکتے, تو مرحبا اپنا ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم؟ صرف بھوکا پیاس رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے, اور صرف تکبیر پڑھ کے نماز شروع کر کے سلام سے ختم کر دینا نماز کا مقصد نہیں ہے. نماز برائی سے بچاتی ہے, بدی سے بچاتی ہے, دیوار ہے, اوڑھ ہے جو ہمیں شر سے محفوظ کرتی ہے, بدسلوکی سے محفوظ کرتی ہے. روزہ ہمیں برائی سے روکتا ہے, لیکن عبادات بھی کرتے ہیں, نافرمانیاں بھی کرتے ہیں, ہماری عبادات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہی فی النار, کتنی خوفناک انجام ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, تین مرتبہ فرمایا ہے, اللہ کی قسم مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم مومن ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم مومن نہیں ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون ہے بدبخت انسان؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم کھاتے ہوئے ایمان کی نفی کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, من لا یأمن جاره بوائقہ, جس کے شر سے, جس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں. بے ایمان انسان ہے, ناقص الایمان انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک کافر ہے, اور خوارج اور اہل بدع سے کہ مناہج سے بچیں, اور اہل بدعت سے کے راستے اور منہج سے بچنا فرض ہے. یاد رکھیں, خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو کفر کے فتوے لگاتا ہے ان مسلمانوں پر جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, اور کہتے ہیں یہاں پر تو ایمان کی نفی کی گئی ہے. قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں, تین مرتبہ قسم کھائی کہ مومن نہیں ہے, تو ہم کیسے کہیں کہ وہ مومن ہے؟ تو ایمان کی نفی ہو گئی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے. یہ خوارج کا منہج ہے, تکفیروں کا منہج ہے, جن کا شر آج امت میں عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے. یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حق ہے, یہ سمجھ بیٹھے کہ داعش والے جو ہیں یہ اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ خوارج ہیں, یہ تکفیری ہیں جو خود صحیح اسلام کو نہ سمجھ سکے وہ کس اسلام کا قیام کریں گے, کس شریعت کا نفاذ کریں گے جو خود شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. یاد رکھے جس نے کسی مسلمان بھائی کو یہ کہا کہ وہ کافر ہے تو دونوں میں سے پھر ایک کافر ضرور ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اس ایمان کی نفی سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے ایمان کم ہو جاتا ہے, اور یہ ایمان کی کمی اور ایمان کے نقص کی نشانی ہے. یہ عمل پڑوسیوں کو تکلیف دینا, پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا کفر نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے اور ایمان کی کمی کا باعث ہے, ناقص الایمان ہے. تو پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, بے ایمانی ہے اور سزا جہنم ہے. تو ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں نعوذ باللہ. اور اس سے پہلے کہ اسی حالت پر موت آ جائے اس کا کوئی علاج بھی ہے, کوئی حل بھی ہے؟ بالکل ہے, فوراً توبہ کرو اپنے رب سے اور پڑوسی سے جا کے معافی مانگو. ابھی تک پریشان کیا ہوا تھا, اور معافی مانگنے میں واللہ آپ کی عزت ہے, ذلت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں جا کے معافی مانگوں, ارے یہ تو نہیں ہو سکتا. میرا مقام دیکھے معاشرے میں, اور وہ تو مسکین بیچارہ, اس کے پاس میں جاؤں دروازے میں دستک دوں اور اس سے معافی مانگوں؟ جناب یہ مقام آپ کو کس نے دیا ہے اور اسی مسکین کس نے بنایا ہے؟ کیا کمال ہے آپ کا کہ آپ اس مقام پر پہنچے ہیں, اور کیا قصور ہے اس مسکین کا کہ وہ اس مقام پر ہے؟ جو رزق آپ نے کمایا ہے وہ اس رب نے تمہیں دیا ہے, اور یہ رزق لکھ دیا گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے, اور اس کے کم رزق کو اسی رب نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا انسان وہ نہیں جو زیادہ مالدار ہے, اچھا انسان وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے, جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. یہ تکبر یا گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کہیں اس کی سزا تمہیں ایسی صورت میں نہ ملے, پھر آپ کو توبہ کرنے کا وقت بھی نہ ملے, توفیق بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو اس لیے یاد رکھیں اس کا علاج ہے, اس بدسلوکی کے بدترین انجام سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے, توبہ کا راستہ ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور توبہ کے لیے لازمی ہے کیونکہ یہاں پر کسی مخلوق کی حق تلفی ہوئی ہے, بدسلوکی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے توبہ کا, وہ آپ نے کر لیا ہے. اب آپ کے پڑوسی کا حق ہے, جو حق اس سے چھینا اسے واپس کرو. اگر مالی لین دین میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی حق چھینا ہے اسے واپس کرو, اسے غیبت کی ہے, گالیاں دی ہیں, اس سے معافی جا کے مانگو. اور تیسرے نمبر پہ اس کے ساتھ حسن سلوکی بڑھا دو. پہلے تو کرتے نہیں تھے, اب اس کا بدلہ حسن سلوکی میں ہونا چاہیے. اتنی حسن سلوکی کرو کہ وہ اب حسن سلوکی سے پریشان ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ نے جو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اب وہ بدسلوکی اس کے لیے باعث خیر تھی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کتنا اجر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو جو بھی بدسلوکیاں تھیں اللہ تعالیٰ کو نیکوں میں بدل جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکوں میں بدل دیتا ہے جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اپنے رب سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آل اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب رحمانی کو عمل اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسوں کے حقوق کے جاننے کی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بد سلوکی سے، ہر بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.